مرشد سے درخواست دعا، ساقی یا جام الفت پلا دے، ساقی یا جام الفت پلا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے، ساقی آ جام الفت پلا دے، ساقی آ جام الفت پلا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے، میرے مولا سے مجھ کو ملا دے، میرے مولا سے مجھ کو ملا دے، اور گناہوں کو مجھ سے چھڑا دے، اور گناہوں کو مجھ سے چھڑا دے، ساقی آ جام الفت پلا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے، مجھ کو نفرت ہو ہر معصیت سے، مجھ کو نفرت ہو ہر معصیت سے، روحوں کو میری ایسی دوا دے، روح کو میری ایسی دوا دے، مجھ کو نفرت ہو ہر معصیت سے، روح کو میری ایسی دوا دے، روح کو میری ایسی دوا دے، ساقیا جام الفت پلا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے، ہو تقاضا اگر معصیت کا،
معصیت مانے گناہ،
ہو تقاضا اگر معصیت کا، ہوں نہ مغلوب ہمت خدا دے، ہوں نہ مغلوب ہمت خدا دے، ہو تقاضا اگر معصیت کا، ہوں نہ مغلوب ہمت خدا دے، ہوں نہ مغلوب ہمت خدا دے، ساقیا جام الفت پلا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے، اپنی آہ سحر میں یہ کہنا، اپنی آہ سحر میں یہ کہنا، اے خدا اپنی کامل رضا دے، اے خدا اپنی کامل رضا دے، اپنی آہ سحر میں یہ کہنا، اے خدا اپنی کامل رضا دے، اے خدا اپنی کامل رضا دے، چین کی نیند مجھ کو سلا دے، چین کی نیند مجھ کو سلا دے، خواب غفلت سے مجھ کو جگا دے، خواب غفلت سے مجھ کو جگا دے، چین کی نیند مجھ کو سلا دے، چین کی نیند مجھ کو سلا دے، خواب غفلت سے مجھ کو جگا دے، خواب غفلت سے مجھ کو جگا دے، ساقیا جام الفت پلا دے، میری اصلاح کی بھی دعا ہے، جلد سے مجھ کو اے میرے مالک،
جذب مانے کھینچنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، جذب فرما لیتے ہیں، اور راستہ اللہ تعالیٰ کے جذب سے ہی طے ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا راستہ لامحدود ہے، بندہ اپنی محدود طاقت سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں کھینچ لیتے ہیں، ان کی طاقت لامحدود ہے، جب ان کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے تو بندے کا کام بن جاتا ہے، بغیر جذب کے کام نہیں بنتا۔
جذب سے مجھ کو اے میرے مالک، جذب سے مجھ کو اے میرے مالک، اہل تقویٰ کرم سے بنا دے، اہل تقویٰ کرم سے بنا دے، جذب سے مجھ کو اے میرے مالک، جذب سے مجھ کو اے میرے مالک، اہل تقویٰ کرم سے بنا دے، اہل تقویٰ کرم سے بنا دے، ساقیا جام الفت پلا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے۔
آخری شعر ہے،
اپنے اختر کو رسوا نہ کرنا، اپنے اختر کو رسوا نہ کرنا، اس کے عیبوں کو یا رب چھپا دے، اس کے عیبوں کو یا رب چھپا دے، اپنے اختر کو رسوا نہ کرنا، اپنے اختر کو رسوا نہ کرنا، اس کے عیبوں کو یا رب چھپا دے، اس کے عیبوں کو یا رب چھپا دے، ساقیا جام الفت پلا دے، میری اصلاح کی بھی دعا دے۔
آج ہمارے عزیز دوست مسرور اصغر صاحب ہیں، ان کے بھائی کافی عرصے سے علیل تھے، ہسپتال میں تھے، گزشتہ شب جو شب جمعہ میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ جمعے کے دن کی موت کی فضیلت ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پاک کی روح سے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ جس شخص کی موت جمعے کے دن ہوگی، یعنی جمعرات کے دن مغرب کے بعد سے جمعے کی شب شروع ہو جاتی ہے، سب وقت شروع ہو جاتا ہے، اور مغرب جمعے کے دن غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک یہ وقت ہے، اس دن اس وقت میں جس کی موت ہو جائے گی حدیث پاک کی روح سے، قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کی کمر پر شہیدوں کی مہر ہوگی اور قبر کا عذاب اس سے ہٹا دیا جائے گا، اور بعض مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ قبر کا عذاب ہوگا بعد میں سوال جواب ہوگا، عذاب نہیں ہوگا بعد میں سوال جواب ہوگا، لیکن ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ جو بہت بڑے محدث گزرے ہیں، مرقات شرح مشکات کے شارح ہیں، لکھنے والے ہیں، اور ان کی قبر مبارک جنت المعلیٰ مکہ مکرمہ میں ہے، بہت بڑے محدث گزرے، انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث مطلق ہے، یعنی جب عذاب قبر نہیں ہوگا تو قیامت تک جو ہے ان کو عذاب نہیں ہوگا، اور بے حساب مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. نظر الی فضل المولا, یہ اللہ کے فضل پر نظر رکھتے ہوئے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حدیث پاک جو ہے مطلق ہے, کہ ظاہر ہے کہ جب کسی کے پاس جاتے ہیں جب وہ اس کا پہلے اکرام کرے اور بعد میں اس کو مارے پیٹے یا تانا کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے کریم ہے؟ تو جب قبر کا عذاب ہٹا دیں گے تو بعد میں سزا نہیں دیں گے, تو بے حساب مغفرت. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا بھی مشہور ہے, مانگنا چاہیے. آپ نے دعا مانگی, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک وجعل قبری فی بلد رسولک. اور جمعے کے دن کی موت کی بھی جو ہے تمنا کی ہے کہ جمعے کے دن جس کی موت ہو جاتی ہے شہید اٹھایا جائے گا. ویسے بھی وہ کافی علیل تھے, مہلک بیماریاں تھیں ان کو, تو اس وجہ سے بھی جو ہے اس کا مہلک بیماری میں جس کا انتقال ہوتا ہے وہ بھی شہید کا ہی درجہ پاتا ہے. تو بہرحال بہت خوش قسمتی ہے ان کی کہ وقت اللہ نے ان کو نصیب کیا. اللہ ان کو بے حساب مغفرت بھی فرمائے اور ان کے گھر والوں کو سب کو اللہ تعالیٰ خوب صبر جمیل عطا فرمائے. اور بھی کچھ عزیز جو ہے وہ علیل ہیں, خصوصاً ہمارے حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب, میرے شیخ, میرے قطب زما عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتوں کے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی حسن صاحب بھی علیل ہیں شدید. اللہ تعالیٰ ان کو خوب خوب صحت عطا فرمائے, اور میرے حضرت کو بھی اور تمام گھر والوں کو اللہ شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرمائے, اور تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ, جہاں جہاں بھی مسلمان بیمار ہیں جس بیماری میں بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی ہر بیماری کو صحت سے مبدل فرمائے. بس یہ دیکھ لو کہ بھائی دنیا سے لوگ چلے چلے جا رہے ہیں, کم عمر بھی جا رہے ہیں, ادھیڑ عمر بھی جا رہے ہیں, اور بڑی عمر کے بھی جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری آنکھیں کھول دے اور خواب غفلت سے ہمیں جگا دے. اور کوئی زیادہ مشکل بات نہیں ہے, بس اپنی مرضیات کو اللہ اور رسول کی مرضیات کے تابع بنا دینا ہے. تفریح بھی کرو, ہنسو بولو بھی, کھاؤ پیو بھی, لیکن طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو, اور کوئی کام ایسا نہ ہو جو اللہ اور رسول کی مرضی کے خلاف ہو. تو بس یہی مطلوب ہے, اسی سے انسان اللہ تک پہنچتا ہے. جتنے بھی جو ہے بعض لوگ اس راستے کو بہت مشکل سمجھ لیتے ہیں, یہ راستہ مشکل نہیں ہے. بس جو خلاصہ میں نے بیان کر دیا وہ یہی ہے اللہ کا راستہ, کہ اپنی خواہشات کو اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق ڈال لینا. ہاں, جتنا مجاہدہ ہے وہ اسی پر ہے کہ بھائی ہم ایک تو علم حاصل کریں کہ خدا تعالیٰ کی مرضی کیا ہے, کن کاموں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور کن کاموں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں, اللہ کو ناپسند ہے یہ کام. بس جن کاموں سے خوش ہوتے ہیں ان کو اختیار کرنا ہے, اور جن کاموں سے ناخوش ہوتے ہیں, ناپسندیدہ کام ہیں, ان کو چھوڑ دینا ہے. سیدھا سادہ راستہ ہے, کوئی مشکل بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اس کی, اور گناہوں کو 100% چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنا بندہ گناہوں کو چھوڑتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی دوستی اس کو حاصل ہوتی جاتی ہے, جو کہ مقصود زندگی ہے, ہماری پیدائش کا مقصد ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے, خلق تخلیق کیا ہے, کہ آپ دیکھیں کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اچھے عمل کے لیے بھیجا ہے, اچھا عمل کریں گے ہم اچھے ہو جائیں گے, برا عمل کریں گے تو ہم برے ہو جائیں گے. وہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارا یہ ہر وقت امتحان ہو رہا ہے, اور ہر وقت پلس اور مائنس چل رہا ہے. نیکی کر لی پلس ہو گیا, خدا نخواستہ گناہ کر دیا وہ مائنس ہو گیا, یہ پلس مائنس چل رہا ہے. اب آنکھ بند ہوتے ہی اس کا حساب ہو جائے گا کہ کتنا پلس ہے کتنا مائنس ہے. تو جو حاصل ہوگا خدا نخواستہ اگر مائنس میں چلے گئے, گناہ بڑھ گئے, تو خدا نخواستہ خدا نخواستہ پریشانی ہے، قبر میں بھی پریشانی اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے پہ بھی پریشانی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور اگر نیکیاں بڑھ گئیں تو انشاءاللہ بہت ہی اچھا انتظام ہے قبر میں بھی اور راستے میں بھی اور محشر کے میدان میں بھی. قبر میں بھی استقبال ہے مومن صالح کا، فرشتے بھی اچھی شکل میں اسے ملتے ہیں اور نرمی سے بات کرتے ہیں، اور قبر اس کے لیے کشادہ ہوتی ہے اور قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے اور وہاں سے خوشبوئیں آتی ہیں اور جنت کی لپٹیں آتی ہیں اور ٹھنڈک آتی ہے، اور جو ہے اس کے استقبال میں بہت سے اولیاء کرام کی روحیں استقبال میں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سے بھی ملاقات ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے جتنا یہ سفر ہے اور جتنا رہنا ہے قبر میں، وہ سب کا سب مزئی میں گزرتا ہے اور آنن فانن گزر جائے گا. جس کو جو مومن صالح ہوگا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اللہ کا وعدہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان کو کوئی غم ہوگا. یہیں سے اللہ تعالی نے اعلان فرما دیا، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. یہ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی کیا علوم ہیں، فرماتے تھے کہ یہ الی ربک فرمایا کہ دیکھو تم کوئی اجنبی جگہ نہیں جا رہے، کہیں اجنبی جگہ نہیں جا رہے، بلکہ تم اپنے پالنے والے کے پاس جا رہے ہو. بھائی بچہ اگر بھٹکا ہوا ہو دور ہے ماں سے، تو جب جیسے جیسے ماں سے قریب ہوتا جاتا ہے کس قدر وہ اچھلتا ہے، دلی دل میں خوش ہوتا ہے کہ اب ماں سے چمٹوں گے جا کے. تو ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا مالک، یہ بات ابھی دل میں ہمارے آئی نہیں ہے، وہ محبت کی وہ قدر دل میں آئی نہیں ہے. یہی تعلق مرشد سے حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ تعلق جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے ہے. ایک باندی کسی بزرگ کی تھی، وہ رات کو اٹھ اٹھ کے روتی تھی اللہ سے اور یہ عرض کرتی تھی کہ اے اللہ آپ کو اس محبت کا واسطہ جو آپ کو ہم سے ہے اس کے واسطے دے دے کے وہ مانگتی تھی اللہ سے. تو ان بزرگ نے کہا کہ ارے نیک بخت تجھے کیسے معلوم کہ اللہ تجھ سے محبت کرتے ہیں؟ تو کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جبھی تو ان کی یاد آتی ہے مجھے، ہے نا. محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسی کو یاد یار آئے. ہاں تو یہ تعلق کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے بے حد محبت ہے، اس کا یقین اور اس کا صدق دل میں بیٹھ جانا، اسی چیز کو حاصل کرنا ہے مرشد سے. جب یہ تعلق حاصل ہو جاتا ہے پھر تو مرشد کی ضرورت بھی نہیں رہتی، پھر وہ اپنے آپ ہی اس کا سفر طے ہوتا رہتا ہے، ترقیات اس کو باطنی نصیب ہوتی رہتی ہیں. تو یہ تعلق محبت کا، تو جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ الی ربک، دیکھو تم کوئی اجنبی جگہ نہیں جا رہے بلکہ تم تو میرے پاس آ رہے ہو جو میں تمہارا حقیقی پالنے والا ہوں، ہے نا، حقیقی پالنے والا ہوں. ماں تو محتاج ہے، ماں خود محتاج ہے، ماں حقیقی پالنے والا نہیں، ذریعہ ہے پالنے کا، ہے نا. حقیقی پالنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. دیکھیے فرعون کو، نمرود کو اللہ نے کیسے پالا، نمرود کو کیسے پالا، جنگل میں اکیلا تھا یہ پیدا ہوا، چیتے کا دودھ اس نے پیا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا کہ اس پر نرمی سے چلو، اور سورج کو حکم دیا کہ اس پر نرم اپنی آنکھ کو نرم رکھو، بادلوں کو حکم دیا کہ اس پر سایہ کیے رہو، اور اس طرح سے اللہ نے اس کو پالا بغیر ماں باپ کے. اور یہ سب اس لیے کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھ کر پہچانے کہ اللہ تعالیٰ کیسے پالنے والے ہیں. تو لیکن بجائے اس کے اس نے کفر کیا، ناشکری کی، کفر کیا، تکبر کیا، اور پھر اس کا انجام کیا ہوا. تو یہ حقیقی پالنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے صندوق میں بند کر کے دریا میں بہا دیا، پھر وہ صندوق کیسے اللہ تعالیٰ نے فرعون تک پہنچا دیا. پھر فرعون نے بجائے قتل کرنے کے، جبکہ وہ قتل کر رہا تھا سب کو، قتل کرنے کے بجائے وہ اس کے دل میں اللہ نے ڈال دیا، اس نے اس کو پالا، ان کو پالا. اور پھر کیا ہوا؟ تو یہ سب چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں، ایک یقین کا پیدا ہو جانا اور وہ تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو جانا، محبت کا اور ربوبیت کا اور عبدیت کا، وہ رب ہیں ہم عبد ہیں، ہے نا؟ تو ہمارے اندر عبدیت کا پیدا ہو جانا اور ان کی ربوبیت اور ان کی محبت کا دل میں جو ہے یقین آ جانا، مضبوط یہ تعلق حاصل کرنا ہے دل سے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھو تم ہماری طرف آ رہے ہو، ہم تمہارے پالنے والے ہیں، گھبرانا مت، گھبرانا نہیں. ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والی، ہم آغوش رحمت میں ہم تمہیں لیں گے. بس تھوڑی سی شرط یہ ہے کہ دیکھو برے کام نہیں کرنا، گندے کام مت کرنا جس سے تمہیں بھی نقصان ہے اور تمہارے ارد گرد سب کو نقصان ہے، پریشانی ہے. گندے کام مت کرو، بس ہمارے بن کے رہو، ہمارے ہی رہو، بس ہمارے ہی ہو، ہمارے ہی رہو، گندے کام مت کرو. تو پھر بالکل مزے سے ہمارے پاس آؤ. ارجعی الی ربک راضیتا مرضیہ، کہ تو مجھ سے خوش اور میں تجھ سے خوش. لو بھائی مزے آ گئے. تو تھوڑی سی زندگی ہے، اس میں خدا تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہر وقت جستجو رہے، اور جس قدر اس میں محنت اور مجاہدہ ہوگا اتنے ہی اسی قدر اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام ہوگا، حتیٰ کہ دنیا ہی سے اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش شروع کر دیتے ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ہم سے ڈر کے رہا دنیا میں. ڈرنا کیا ہے میرے دوستو عزیزو؟ یہ بھی در حقیقت ڈراوا محبت ہی کہی ہے. محبت یہ ہے کہ دیکھو ہمارے حضرت نے فرمایا، ابھی شاید کلپ میں بھی ہم نے کل سنایا تھا، کہ تقویٰ کا راز کیا ہے. تقویٰ فرض کیوں کیا اللہ نے؟ کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے مجھ سے چمٹے رہیں، مجھ سے دور نہ ہوں، اس لیے کہ گناہ کر کے ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں اور اللہ کو یہ دوری منظور نہیں ہے. اللہ چاہتے میرے بندے میرے بن کر رہیں اور میری آغوش رحمت میں رہیں، مجھ سے دور نہ ہوں. اس وجہ سے اللہ نے برے کاموں کو منع کر دیا. برے کام سے بچنے کا نام تقویٰ ہے، گندے کام گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. تو یہ محبت ہے اللہ تعالیٰ کی. بوجہ محبت کے اللہ نے تقویٰ فرض کیا ہے کہ میرے بندے گناہ کر کے مجھ سے کہیں دور نہ ہو جائیں. تو یہ محنت کرنی ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ اسے یہ وعدے اللہ تعالیٰ کے ہیں کہ جو ہم سے ڈر کے رہا ہم اس کو دو جنتیں عطا فرمائیں گے. دو جنتیں، تو ایک جنت اس کی دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے، ایک دنیا کی زندگی اس کو جنت بنا دی جاتی ہے. ارے یارو، جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا، نور قمر کا، نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کے. وہ خالق دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. ضروری ہے، میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بڑھ کے پانا ضروری ہے، اس لیے کہ جنت تو مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے، تو کہاں مخلوق اور کہاں خالق، کوئی نسبت ہی نہیں ہے. تو جس کے دل میں اللہ آ جائے، یعنی جس کو اللہ اپنی خاص دوستی کے لیے چن لے، تو اس کے قلب کے اندر جنت سے بڑھ کے مزہ آنا ضروری ہے، ہے نا؟ جنت سے بڑھ کے مزہ آتا ہے اس شخص کو. تو یہ چیز حاصل کرنے سے پھر یہ وہ لذت ہے کہ جب تک کوئی چکھے نہیں تو کوئی سمجھ بھی نہیں سکتا. یہ وہ سمجھ سکتا ہے جس نے اس کا کچھ مزہ چکھ لیا ہو، ہے نا؟ اور جب اس لذت کا مزہ چکھ لیتا ہے تو پھر اس کو سارے کام آسان، پھر اس کو رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا بھی آسان ہو جاتا ہے، رونا بھی آسان ہو جاتا ہے. گناہ تو بہت دور کی بات ہے، پھر تو اس کی یعنی زندگی کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ میں جو ہے بس اللہ کے سامنے کھڑا رہوں، عبادت میں رہوں، اللہ مزے کرتا رہوں، تجلیات خاصہ کا میں مشاہدہ کرتا رہوں. اگرچہ اللہ تعالیٰ کو ہم دنیا میں تو نہیں دیکھ سکتے، ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ کا مشاہدہ دنیا میں ہو سکتا ہے. ہاں دیدار جو ہے جنت میں ہی جا کے ہوگا انشاءاللہ. تو اس چیز کو حاصل کرنا ہے، اور یہی ہمارا مقصود ہے کہ ہم آئے ہی دنیا میں اسی لیے ہیں کہ اپنی روح کو ترقی دیں، اور روح کی ترقی کا معاون اور مددگار یہ جسم ہے. اس جسم سے کام لینا ہے، جیسے ایک گھوڑا ہے اور ایک اس کا سوار ہے، تو سوار جو ہے گھوڑے سے کام لیتا ہے، اس کو لگام دے کے رکھتا ہے، ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، کبھی چلا رہے ہیں کبھی دوڑا رہے ہیں کبھی بریک لگا رہے ہیں روک رہے ہیں. تو یہ جسم جو ہے یہ گھوڑے کی طرح ہے، مثل سواری کے، اور روح اس کی سوار ہے. تو روح سے کام لینا ہے اس جسم سے کام لینا ہے. جسم دیا اللہ نے کھڑے ہونے کے لیے نماز میں، رکوع میں جھکنے کے لیے، اگر یہ سب نہ ہوتا تو یہ بندگی کے آداب ہم کیسے بجا لاتے. روح تو لطیف چیز ہے، جسم نہیں ہے اس میں. جسم دے کر اللہ نے روح کو اس پر غالب کر کے بھیج دیا کہ اب تم ہمارے آداب بندگی بجا لاؤ، کہ نماز میں کھڑے رہو، رکوع میں جھکو، سجدے میں ماتھا ٹیکو، ہمارے سامنے اپنی عبدیت کا اور عاجزی کا اظہار کرو. تو جتنی تم عاجزی اور عبدیت دکھاؤ گے ہمارے یہاں تمہارا مرتبہ اتنا ہی بلند ہوگا. ہاں، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا فرماتے ہیں. کون سی بلندی؟ دنیا میں بھی مخلوق اس کی عزت کرتی ہے. دیکھو اللہ والے جہاں بھی ہیں لوگ ان کی جوتیاں اٹھانے کو فخر سمجھتے ہیں، کیا فخر سے کہتے ہیں آج ہمیں موقع مل گیا کہ فلاں بزرگ کی ہم نے یہ خدمت کر لی، فلاں بزرگ کی یہ خدمت کر لی. یہ مخلوق میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو چمکا دیتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے بڑے بڑے درجات ہیں، یہاں تک کہ ان کو اللہ تعالیٰ قیامت میں اختیار دیں گے کہ اپنے ساتھ ایک ایک ولی اللہ ستر ستر ہزار کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا. اتنا بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے. تو ہم بھی ان میں سے ہو سکتے ہیں. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ کام اتنا آسان دے دیا نا کہ کمزور سے کمزور آدمی کر سکے، کہ گناہ نہیں کرنا، ایک کام نہیں کرنا ہے، کتنا آسان ہے. تو یہ ہر شخص اس درجے کو حاصل کر سکتا ہے، اور یہی اس کا مقصد بھی ہے پیدائش کا، اور یہ اس پر فرض بھی ہے. فرض بھی کر دیا اللہ نے، یہ بھی بوجہ محبت کے کہ بھائی اتنی بڑی دولت ہم تمہیں اپنی دوستی دے رہے ہیں تو تم پر فرض ہے کہ تم جو ہے یہ ہمارا شکر بجا لاؤ، ہمارے اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ورنہ اتنی زبردست نعمت سے ہم تمہیں محروم نہیں کرنا چاہتے، اس لیے ہم نے تم پہ یہ فرض کر دیا کہ تم ضرور ہی تقوی اختیار کرو، ضرور ہی ہماری محبت کو حاصل کرو، تاکہ تمہیں ہم جو بڑے بڑے انعام دینا چاہتے ہیں اس سے محروم نہ ہو. تو یہ سب بات ہے میرے دوستو، اور بہت آسان راستہ ہے. کیا ہے کہ بھائی کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لینا ہے اور اپنی رائے کو فنا کر دینا ہے. بس دو کام کرنے ہیں کہ بھائی ہم کچھ نہیں ہیں، جیسے ہمارے مرشد نے کہہ دیا اسی کو کرنا ہے، اسی طرح کام کرنا ہے. وہ اس میں جو اصلاح باطن ہے اصل کام، کہ ظاہری گناہ تو ہمیں نظر آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ داڑھی ہماری کٹی ہوئی ہے، یا خدا نخواستہ ٹخنے ڈکے ہوئے ہیں، یا ہم چوری میں مبتلا ہیں، یا جھوٹ میں مبتلا ہیں، شراب پینے میں، نعوذ باللہ، کوئی ایسے کام. لیکن باطنی بھی تو گناہ ہوتے ہیں، بظاہر ہمیں ظاہری کوئی گناہ نظر نہیں آتا، ہم چور بھی نہیں الحمدللہ، ہم شراب بھی نہیں پیتے الحمدللہ، جھوٹ بھی نہیں بولتے الحمدللہ، دھوکا بھی نہیں دیتے الحمدللہ، لیکن باطن کے بہت سے گناہوں میں ہم مبتلا ہوتے ہیں. باطن نظر نہیں آتا، ظاہر نظر آتا ہے، باطن نظر نہیں آتا. دل کے اندر چھپے ہوئے ہیں گناہ، عجب کے یعنی اپنے کو اچھا سمجھنا، تکبر کے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کا انکار کرنا، حسد چھپا ہوا ہے، غیبت کا مرض ہے، یہ سب باطنی گناہ ہے، اور غصے کا بیجا غصے کا مرض ہے، یہ سب باطنی گناہ ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ بدگمانی کا مرض، بدگمانی سے کس قدر نقصان ہوتا ہے اور کس قدر عام ہے یہ گناہ، کہ سامنے والے سے سوء ظن رکھنا، برا گمان رکھنا، یہ ہمارا ہمیں چاہتا نہیں ہے، ہمارا نقصان کرنا چاہتا ہے، یا جو ہے ایسی قسم کی باتیں سوچ کر اس سے بدگمانی قائم کر لینا. ساس نندوں کے اندر، بہو ساس کے اندر، باوجوں کے اندر، آپس میں بھائیوں کے اندر آپس میں بدگمانیاں ہیں، دوستوں میں آپس میں بدگمانیاں ہیں، اس سے اپنے دل کو صاف کرنا. کیونکہ جب تک یہ صفائی باطن کی نہیں ہوگی اس وقت تک یہ دولت محبت الہیہ یہ نہیں ملے گی. تجلیات خاصہ سے دل مشرف نہیں ہوگا. دل اگر گندا ہے تو، دل باطنی گناہوں میں ملوث ہے تو ایسے پاک و صاف دل میں اللہ تعالیٰ آتے ہیں، گندے دل میں تو اللہ نہیں تجلی فرما ہوتے. تو اس کو صاف کرنا ہے اللہ کے لیے. ایک بزرگ نے فرمایا کہ دل وہ ہے جس میں کچھ نہ ہو، دل وہ ہے جس میں کچھ نہ ہو یار کے سوا، دل وہ ہے جس میں کچھ نہ ہو یار کے سوا، میری نظر میں خاک بھی جامع جہاں نما نہیں. خاک یعنی یہ جہاں نما ایک پیالہ ہے، تصوراتی پیالہ ہے، کہ اس میں دیکھ کر جو ہے وہ سارے جہان کے حالات معلوم ہو جاتے تھے. جادوگروں کے پاس ہوا کرتا ہوگا پہلے ہی پیالہ, تو وہ کتنی بڑی دولت اس کو سمجھتے تھے کہ تمام دنیا کے حالات ایک جگہ بیٹھے اور لوگوں کو بھی وہ بتا کے اور پیسہ اینٹتے دولت اینٹتے تھے. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ میری نظر میں تو خاک بھی نہیں ہے, وہ کیا چیز ہے؟ دل وہ ہے جس میں کچھ نہ ہو یار کے سوا, ہے نا, اللہ کے لیے ہے نا. یہ دل جو ہے اللہ کا گھر ہے. اسی لیے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ پرتاپ گڑھی نے فرمایا کہ نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے. غیر کتنے ہیں؟ پتھر کے بت بھی غیر ہیں اور حسین شکلیں بھی غیر ہیں اور بنگلوں اور گاڑیوں اور دنیا کی محبت بھی غیر ہے اور جو ہے وہ اچھے کپڑوں کا جنون بھی غیر ہے. کوئی کتنے غیر ہیں دنیا کے اندر. تو فرما رہے ہیں کہ نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے, حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا, ہے نا. ہر وقت نگرانی کرو کہ غیر آیا تو اللہ گیا, ہاں تو یہ محرومی. تو اس لیے اپنے دل کی جو ہے پاسبانی کرنی ہے, دل کی صفائی کرنی ہے, باطنی گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. اور بس یہی اصل ہے کہ تمام ان باتوں کو اختیار کرنا. اب جیسے بدگمانی ہے, غیبت ہے, تکبر ہے, یہ گناہ اللہ سے دور کرنے والے ہیں, تو ان گناہوں کو چھوڑنا ہے. وذروا ظاہر الاثم وباطنا, کہ ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. تو ظاہری گناہ تو ہم میں اکثر الحمدللہ چھوڑنے کی توفیق ہو جاتی ہے کیونکہ نظر آتے ہیں, باطنی گناہوں سے معاملہ اٹکا ہوا ہے, باطنی گناہوں سے اٹکا ہوا ہے. اور یہ بڑے 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 گناہ کبیرہ ہے, تکبر گناہ کبیرہ ہے, عجب گناہ کبیرہ ہے, غیبت گناہ کبیرہ ہے, بدگمانی گناہ کبیرہ ہے, ایسے ہی حسد گناہ کبیرہ ہے. تو ان گناہ کبیرہ کے ہوتے ہم کیسے اللہ والے بن سکتے ہیں, کیسے اللہ کی دوستی کو ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اپنی باطن کی صفائی کا بہت اہتمام کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے راستہ اس سے بہت آسان فرما دیا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہدایت کے لیے, اور نبی کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ ختم نہیں فرمایا. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ نبی کے بعد صحابہ نے دین کو پھیلایا, صحابہ کے بعد تابعین, تابعین کے بعد تبع تابعین, اور پھر یہ اولیاء کرام کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے نا. اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو باقی رکھیں گے. حدیث پاک میں ہے کہ جب تک کہ بھی کوئی اللہ والا دنیا میں رہے گا قیامت نہیں آئے گی. اللہ اللہ کہنے والا کوئی دنیا میں ہوگا قیامت نہیں آئے گی. تو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کہنا کتنا قیمتی ہے. دیکھیے کہ پوری کائنات کو ایک اللہ تعالیٰ کا نام لینا باقی رکھے ہوئے ہے. اگر ایک شخص بھی اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی. پوری کائنات دیکھی کتنی بڑی ہے. اسی لیے میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ کافر جو ہیں یہ بھی مسلمانوں کے طفیل میں کھا رہے ہیں. اسی لیے کہ اگر مسلمان نہ ہوگا تو پھر قیامت آ جائے گی, سب فنا ہو جائے گا. مسلمان کے طفیل اور صدقے میں کافر کھا رہے ہیں. یہ جو اکڑ رہے ہیں اور یہ جو چمک دمک ان کے پاس ہے یہ سب دھوکا ہے. یہ تو ختم ہونے والی چیزوں پہ مر رہے ہیں نا. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. یہ ظاہری چیزوں کو پہ تو خوب آگے بڑھے ہوئے ہیں, بہت ان کو معلومات ہے. چاند پہ پہنچ گئے معلوم نہیں, آج تک یہ ثابت ہی نہ ہو سکا کہ یہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. چاند پہ واقعی پہنچے بھی ہیں یا نہیں پہنچے, خود ہی پہنچنے کا دعویٰ کرتے ہیں, پھر انہی میں سے ان کو جھٹلاتے بھی ہیں کہ نہیں جھوٹ بول رہے ہیں. ہمیں تو پتہ نہیں کہ بھائی کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے, لیکن اتنا کچھ یہ دعوے کر رہے ہیں, اتنی کچھ معلومات کہ ہم یہ, لیکن آخر سے تو بالکل ہی غافل ہیں. جو انجام ہمارا ہونے والا ہے مرنے کے بعد, جہنم میں جانے والے ہیں, اس سے بالکل بے خبر ہیں. مستی میں ہیں یہ اور نشے کے اندر ہیں, اپنے تکبر میں اور مال و دولت کی اکڑ دکڑ میں اور ترقیات کے اندر بڑے اکڑے ہوئے ہیں. لیکن جو ہے مولانا رومی فرماتے ہیں, گربروں چوں گورے کافر پر حلل, وندروں قہرے عذاب عزوجل, قہرے خدائے عزوجل. کہ یہ اوپر سے تو ان کی قبریں بڑے مزار بنا ہوا ہے. چین میں چلے جاؤ تو اس کے موز تم ہے, ان کا وہ موز تم جس کے موزے ہم تو بچپن میں کہتے تھے موزے اس کے تنگ ہوئے ہیں, تو ماؤز تم ہے اس کا بڑا کوئی مزار بنایا ہوا ہے. ہر قوم نے اپنے اپنے جو نیشنل ہیرو ہوتے ہیں ان کے بڑے کوئی عمارتیں بنا رکھی ہیں, تو دیکھنے میں تو بڑی شاندار ہے بھائی, بڑی سلامی مل رہی ہے, گارڈ آف آنر کھڑے ہوئے, گارڈ کھڑے ہوئے ہیں وہاں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے, خدا قہر اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب اس پہ نازل ہو رہا ہے جس کو باہر والے نہیں دیکھ رہے. ہاں لوگ کہتے ہیں عذاب قبر کیسے, تو مٹی میں دفن ہے, یہاں تو کوئی ہل جل نہیں ہے, یہاں تو کوئی حرارت تپش کچھ نہیں ہے, کیسے معلوم ہو کہ آگ میں جل رہا ہے مردہ قبر میں؟ ارے بھائی وہ حال جو ہے وہ ایسا ہے جیسے ایک آدمی سو رہا ہے تو وہ خواب دیکھ رہا ہے سونے والا, اور ایک آدمی اس کے ساتھ برابر جاگ رہا ہے بیٹھا ہوا ہے, تو آپ کو علم ہوگا کہ وہ کیا خواب دیکھ رہا ہے. ایسے ہی مردے کے اوپر یہ حالات سب گزر رہے ہوتے ہیں جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں. ان پر یقین لانا ایمان کا جز ہے, جو اس پر ایمان نہ لائے گا اس کا ایمان ہی سالم نہ رہے گا. تو لیکن کتنی بڑی حقیقت ہے کہ ایک سوتے ہوئے شخص کے حال آپ کوئی جاگتا ہوا معلوم کر سکتا ہے کہ اس کے حال پہ کیا گزر رہی ہے. اس طرح سے قبر کے اندر حالات ہوتے ہیں میرے دوستوں. تو یہ سب بات ہے کہ ان کافروں کی شان و شوکت ظاہری نظر آتی ہے, لیکن جو ہے قبر کے اندر ان کا کیا حال ہو رہا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کے قبر کے اندر کتنا بڑا عذاب ان کافروں پر ہو رہا ہے. وندروں قہر خدا عز و جل, اندر جو ہے خدا تعالیٰ کا قہر ان پر نازل ہو رہا ہے, ان کے دھوکے میں نہ آنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظاہر کے بارے میں تو یہ بہت کچھ جانتے ہیں لیکن آخرت سے یہ غافل ہیں, انجام سے جو ہے یہ غافل ہیں. تو بہرحال ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے اپنی, ہماری اللہ تعالیٰ اصلاح کامل فرما دے, اور اس کا راستہ جو اللہ نے بتا دیا کونوا مع الصالحین کا, کہ اگر تقوی اختیار کرنا ہے تو پھر تم اللہ والوں کے ساتھ رہو, اہل تقوی کے پاس رہو تو تم بھی وہی ویسے ہی ہو جاؤ گے, تقوی والے ہو جاؤ گے. رنگ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, جیسی صحبت ہوتی ہے ویسے آدمی ڈل جاتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل, ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر ہوتا ہے, بس تم دیکھ لو کہ تم کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو. حضرت حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب وصال ہونے لگا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ سب کا احسان میں نے ادا کر دیا دنیا میں, لیکن صدیق اکبر کا احسان میں دنیا میں ادا نہیں کر سکتا, یہ اللہ تعالیٰ میں نہیں ادا کر سکتا, اللہ تعالیٰ ہی ان کو جو ہے اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے. اور فرمایا کہ میں ان کو اپنا گہرا دوست کہتا مگر اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی خلیل نہیں ہے. کس قدر تعلق تھا صدیق اکبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن دوست بنایا تو کس کو؟ اللہ. فرمایا کہ اصل میرے دوست جو ہے حقیقی تو اللہ ہے, ورنہ میں ان کو اپنا دوست کہتا لیکن میں ان کو اپنا بھائی کہتا ہوں, اپنا بھائی کہتا ہوں. نبی کسی کو اپنا بھائی کہہ دے تو وہی کتنی بڑی شان کی بات ہے, لیکن دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست بنایا تو کس کو؟ اللہ کو. اللہ کے سوا کوئی دوستی کے لائق نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ والوں سے تعلق کرنا چونکہ اللہ ہی کے لیے ہے, تو لہٰذا اللہ والے کو اپنا دوست بنا لینا وہ گویا اللہ ہی کو اپنا دوست بنانا ہے. اس لیے کسی اللہ والے کو بھائی حدیث پاک میں اشارہ دے دیا کہ فلینظر احدکم من یخالل, تم دیکھ لو کہ تم کس کو اپنا گہرا دوست بنا رہے ہو. گہرا دوست, خلت کہتے ہیں گہری دوستی کو, خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو, ہے نا؟ تو یہ فرما دیا کہ اپنا گہرا دوست جو ہے اللہ والوں کو بناؤ تاکہ تمہیں حقیقی دوست کی دوستی نصیب ہو جائے, ہے نا؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے خاص تعلق سے ہم سب کو مشرف فرمائے. واقع معراج نشتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. واقعات معراج تو 25 بیان ہو چکے, فوائد متعلقہ واقع معراج. فرمایا کہ چونکہ یہ واقعہ نہایت محتم بالشان ہے, یعنی معراج کا واقعہ, اس لیے برخلاف دوسرے فصلوں کے کہ ان کے فوائد متعلقہ کو حواشی میں لکھا گیا جیسا کہ مقدمہ رسالے میں مذکور ہے, اس کے بعض فوائد کو بھی اس کے بعد متن ہی میں لکھنا مستحسن معلوم ہوا مگر اختصار کے ساتھ. اور یہ دو قسم کے ہیں, ایک فوائد حکمیہ بضم الحاء جس کا لقب مقدمے میں باب الانوار تجویز کیا گیا ہے, دوسرے فوائد حکمیہ بکسر الحا جس کا لقب مقدمے میں باب الاسرار تجویز ہوا تھا. قسم اول عملیات ہیں, قسم ثانی علمیات ہیں. احادیث اسراء میں مذکور ہے کہ آپ کا سینہ مبارک شق کیا گیا. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مرد کو مرد کے سینے کی طرف دیکھنا درست ہے, اور وہ فرشتے ذکورت اور انوثت یعنی مردانگی اور عورت زنانپن سے منزہ ہیں, یعنی ان کی خلق اور ہی ہے, اس میں مذکر مؤنث نہیں ہے. مگر اطلاقات شرعیہ میں ان کا ذکر بصیغ ذکور آیا ہے, اس لیے استنباط چسپا ہو گیا, یعنی کہ ان کو صیغہ جو ہے ان کا مردانہ استعمال کیا گیا جہاں بھی کہیں شریعت میں ان کا ذکر آیا فرشتوں کا. اور اس میں یہ ہے کہ بیت المقدس پہنچ کر براق کو حلقے سے باندھ دیا گیا, اس سے احتیاط فی الامور و مباشرت اسباب کا منافی توکل نہ ہونا ثابت ہوتا ہے. یعنی حضرت جبریل علیہ السلام تھے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھے, اس قدر جلیل القدر ہستیاں تھیں, تو انہوں نے جو اس سواری کو جسے براق کہتے ہیں معراج میں استعمال ہوئی تو اس کو باندھا کیوں؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باندھنا جو ہے توکل کے منافی نہیں ہے, یعنی اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے. توکل یہ ہے کہ اسباب اختیار کرے اور بھروسہ اسباب پہ نہ کرے بلکہ بھروسہ اللہ پر کرے, جبکہ اعتماد آپ تعالیٰ پر ہو. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کی برکات سے ہم سب کو نوازے. اور دعا کی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کے صاحبزادے مولانا مفتی حسن صاحب کافی زیادہ علیل ہیں, اور ہسپتال میں ایمرجنسی میں لے بھی گئے تھے آج, اور دوائیں وغیرہ تبدیل ہوئی ہیں, گھر پہ ہیں لیکن طبیعت کافی ناساز ہے. سب سے دعاؤں کی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کے صاحبزادے کو خوب خوب صحت سے نوازے, اور ہمارے حضرت کو اور پورے خاندان کو اللہ پاک اور تمام احباب اور خدام اور ہمارے گھر والوں کو بھی اور آپ سب کے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ خوب خوب صحت تندرستی کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
طبیعت خراب ہو گئی, جا ہی نہیں سکے,
نماز پڑھ کے نکلے, موٹر سائیکل پنچر پھر
اچھا
جلدی سے بھاگ گیا ادھر ہی, اللہ کا شکر ہے مریض
آپ بھی تھکے ہوئے ہیں. ہمارے دوست مسرور